أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ماہ مبارک رمضان میں بات شروع کی تھی حکومت الہی در قرآن، اور یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم منشور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے، اور تمام حیات بشر کے لیے جامع و کامل آئین ہے۔ اس ہدایت کے منشور کا محور و مرکز نظام ہدایت الہی کا حکومت الہی و نظام الہی ہے۔ چونکہ انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ حکومت سے مربوط ہے، بہت محدود حصہ انسان کی زندگی کا نجی زندگی ہے جو حکومت کے مداخلت یا حکومت کے نظارت کے بغیر بسر ہوتا ہے۔ اگر ہم مثلا 100 حصے انسانی زندگی کے بنائیں تو 10%، بہت مبالغہ کریں تو 10% انسان کی زندگی پرائیویٹ و نجی زندگی ہے، و 90% وہ زندگی ہے جو حکومت کے سائے میں و حکومت کی نظارت میں و حکومت کے اختیارات کے تحت گزرتی ہے۔ جیسی بھی حکومت ہو و جہاں بھی انسان ہو، وہ زندگی انسان کی حکومت کے سائے میں ہے اور متاثر ہے حکومت سے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نظام حکومت کی محوریت میں قرار دیا ہے، یعنی ہدایت کا مرکز حکومت الہی ہے جو منبع تنفیذ ہدایت ہے، اور یہیں سے حکومت الہی و غیر الہی حکومت میں فرق روشن ہو جاتا ہے کہ غیر الہی حکومتوں کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا، اگر صحیح حکومتیں بھی ہوں، درست حکومتیں بھی ہوں، عادل حکومتیں ہوں، تو بھی ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے۔ ان کا مقصد سعادت ہے بشر کی، یعنی خوشحال زندگی، جبکہ حکومت الہی کا مقصد ہدایت انسان ہے، اور سعادت ذریعہ ہے ہدایت تک پہنچنے کا، اور باقی حکومتیں نہ ذمہ دار ہیں اور نہ ہی ممکن ہیں ان کے لیے کہ وہ ہدایت کو ہدایت کر سکے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حکومت ہدایت کے لیے ہے۔ وہ آیہ کریمہ جو اثنا عباس میں اشارہ ہوا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا استدلال و شعار تھا حکومت الہی کے لیے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ یہ آیا صراحت کے ساتھ مقصد حکومت کو بیان کر رہی ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو ہادی ہے حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہے، امن لا یہدی الا ان یہدا، جب تک خود اسے ہدایت نہ کی جائے وہ خود ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے۔ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ ہادی کیسے ہو سکتا ہے جو مہتدی نہیں ہے، بس اس کی اتباع بھی نہیں کی جا سکتی۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، چونکہ تقابل ہے آیت کے اندر، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا، یعنی اتباع کا حقدار وہ ہے جو ہدایت کر سکتا ہے، یا وہ ہے جو خود ہدایت ہی نہیں رکھتا اور محتاج ہدایت ہے، ان دونوں میں سے کون حقدار ہے امامت کا و حکومت کا و اتباع کا، کہ جس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے؟ لا محالہ، وہ جو ہدایت کر سکتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، وہ حقدار ہے زیادہ۔ بہت جامع آیت ہے جس میں اصل مقصد حکومت الہی بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہدایت انسان ہے، و ہدایت بغیر، ہدایت انسان بصورت کامل و جامع حکومت کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن مجید نے مفصل موضوع حکومت کو ذکر کیا ہے، جسے ہم نے بیان کیا آیات الہی کی روشنی میں کہ قیام حکومت الہی واجبات میں سے ہے، انبیاء کے و امتوں کے واجبات میں سے ہے، و تمام باقی واجبات پر مقدم ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیے نمونے و موارد بھی جہاں پر انبیاء نے و بعض دیگر صالحین نے حکومت الہی قائم کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق و فرصت عطا کی ہے حکومت الہی کے قیام کی۔ ساتھ ہی نہی کی گئی ہے کہ آپ غیر الہی حکومت کی اتباع نہیں کر سکتے، جرم ہے، حکومت الہی قائم کرنا واجب اور غیر الہی حکومت، غیر الہی نظام کی اتباع جرم ہے و گناہ ہے، اور غیر الہی حکومت کا انکار، نظام کا انکار فرائض میں سے ہے، بلکہ اساس دین اس کو قرار دیا گیا ہے۔ غیر الہی نظام قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کہلاتا ہے، طاغوت غیر الہی قانون، غیر الہی نظام، غیر الہی حاکم، غیر الہی ڈھانچہ، یہ سب طاغوت ہے جو حد الہی سے باہر قائم ہو، جو چیز اس کا انکار اور اس سے دوری واجب ہے اور اس کی اتباع حرام ہے۔ لہذا صراحت سے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقی، یا ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور طاغوت کو اپنا حاکم مانتے ہیں و چنتے ہیں، کہ قرآن مجید میں ہے کہ آیا آپ نے دیکھا ہے علم ترى الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے جن کا گمان یہ ہے کہ مومن ہیں، اپنے بارے میں دعوی مومنیت رکھتے ہیں، ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم مانیں، اپنا حاکم چنیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ وقد امروا ان یکفروا بہ، حکم یہ تھا کہ ان کو، طاغوت کو انکار کریں، ارادہ ان کا یہ ہے کہ یہ طاغوت کو حاکم مانیں، اور گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں۔ یعنی ایک تین ضلعی تضاد قرآن نے ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، یزعمون انہم آمنو، دعوی یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ارادہ یہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم ہو، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور حکم یہ تھا کہ قد امروا ان یکفروا بہ، حکم یہ تھا، ان کو امر یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، بس جس چیز کا انکار کا حکم تھا اسے یا اپنا کر اور پھر دعوی ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ، علم ترى الذی، ایسے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو، دیکھے ہیں، یعنی یہ کھلا تضاد ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ خوب، فصل دیگر یہ تھی کہ حکومت الہی میں ظالم انفٹ ہے، ظالم نہیں پہنچ سکتا عہد الہی تک، اور نہ ہی ظالم اس نظام الہی میں کسی بھی چیز کا عہدیدار و منصبدار ہو سکتا ہے۔ حکومت الہی کا ایک بڑا مقصد صرف سعادت نہیں ہے، ہدایت ہے، اور دین کا ایک بڑا عظیم مقصد غلبہ ہے، دین غلبہ پانے کے لیے آیا ہے۔ ماہیت دین اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ یہ غالب آئے، یعنی پوری بشریت پر یہ دین حاوی ہو، اس کے سائے میں ساری بشریت زندگی بسر کرے، اس کا مغلوب رہنا، محجوب رہنا اور نجی حالت اپنانا، یہ فلسفہ دین کے خلاف ہے۔ قرآن نے جو فلسفہ دین ذکر کیا ہے اس کے مطابق دین کو غالب آنا ہے تمام ادیان پر، تمام افکار پر، تمام نظامات پر، غلبہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ ماموریت جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی کہ دین کو غلبہ ابھی تک نہیں ملا. وجہ یہ ہے کہ قرآنی دین سے لوگ آہستہ آہستہ فاصلے پہ چلے گئے, دور ہونا شروع ہوئے رسول اللہ کی رحلت کے بعد, کہ رسول اللہ کے زمانے کو, رسول اللہ کے نظام کو خدا نے, اللہ تعالیٰ نے فتح کہا ہے کہ یہ فتح مبین ہے. فتح مبین یعنی افتتاح, نہ کہ کامیابی, افتتاح ہے یہ اس ہدف کا جس کی خاطر رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا ہے. ہدف یہ ہے کہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ہدف رسول اللہ کا یہ ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے اس لیے اپنے رسول کو ارسال کیا ہے دین دے کر, حق دے کر, ہدایت دے کر, تاکہ اس کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں. لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام دین و تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں. لفظ ظہور جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو تو وہ غلبہ کا معنی دیتا ہے, اور ویسے بھی اللہ کے بغیر بھی اگر ہو تو بھی اس کے اندر مفہوم غلبہ شامل ہے. ظہور جہاں بھی آئے, ظہور کا لفظ جو ہم نے خفا کے مقابلے میں استعمال کیا ہے, اوجل ہونے کو مخفی ہونا کہتے ہیں اور سامنے آنے کو ظہور. یہ ظہور کی ذاتی معنی نہیں ہے, استعمالی معنی ہے, خفا سے باہر آنا. وہ بھی اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ مثلا جو چیز خفا میں ہوتی ہے اس کا غلبہ نہیں ہوتا, اور جب خفا سے باہر آ جائے غلبہ اس کو نصیب ہوتا ہے. مثلا سورج جب باہر آ جائے, نکل آتا ہے افق سے, تو غلبہ افق پر یا زمین پر غلبہ ہو جاتا ہے نور شمس کا. اس وجہ سے یہ ظہور شمس ہے, اس کی مفہوم کے اندر غلبہ ہے, اور خصوصاً جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو وہ صراحت ہے. اجماعی طور پر یہ غلبہ کے معنی میں ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یعنی رسول اللہ کو دین اس لیے دیا گیا ہے تاکہ غلبہ پائے دین تمام ادیان کے اوپر. اور رسول اللہ نے جو کچھ کیا وہ غلبہ نہیں تھا, آغاز تھا, افتتاح تھا. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یعنی ایک بہت ہی خوبصورت, شاندار, واضح افتتاح کر دیا ہم نے نہضت کا, تحریک کا, جو غلبہ دین کا عمل ہے اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے آپ کے لیے, آغاز ہو گیا ہے اس کا, اور اب یہ آگے بڑھنا ہے, یعنی اس ہدف کو حاصل ہونا ہے. اور غلبہ دین بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے, اور وہ بھی نہ مقامی حکومت, لوکل حکومت, علاقائی حکومت, بلکہ ایک عالمی حکومت کے ذریعے سے غلبہ دین کا فریضہ انجام پائے گا. غلبہ دین یہ ہو یا اصل نظام حکومت, اس وقت مسلمان تمام فرق, علماء سے لے کر نیچے عوام تک, ذہنی طور پر بہت دور ہو چکے ہیں قرآنی دین و قرآنی نظام سے, اور اس کی جگہ پر ایک غیر قرآنی دین مشابہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو چکا ہے. اسی کو پڑھتے ہیں, اسی کو پڑھاتے ہیں, اسی کو منتقل کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں دین نجی شعبہ بن گیا ہے. ہدایت الہی کا نظام نجی زندگی بن گئی ہے, یعنی ایک پرائیویٹ حصہ ہے انسان کی ہدایت کا. جس طرح ابھی ہے کہ متدین ترین انسان وہ ہے جو نجی طور پر ایک نجی پرائیویٹ شعبہ بنایا ہوا ہے جس نے دین کو, لہذا دین بھی نجی شعبوں کے اندر آ گیا ہے, نجکاری ہوئی ہے اس کی. مسجدیں بنا لیں, مدرسے بنا لیے, عبادت گاہیں بنا لیں, اور اس طرح کے دینی مراکز, اور اس میں دینی عمل انجام دے کر متدینین دیندار بنے ہوئے ہیں. جبکہ دین آیا ہے غلبہ کے لیے, حکومت کے لیے, مرکزیت کے لیے, ہدایت کے لیے, کہ تمام حیات انسان دین کے سائے میں ہو, نہ کہ دین ایک نجی شعبہ ہو انسان کی زندگی کا. اور جب تک ہدایت کو حکومت نصیب نہیں ہوتی یا حکومت کے اختیار میں نہیں آتا، ہدایت کا عمل نجی شعبوں سے ناممکن ہے۔ اور اس وقت اتنی دوری ہو چکی ہے ذہنی طور پر قرآنی دین سے کہ نظام الہی و حکومت الہی محتاج اس بات ہے کہ آیا، جس طرح فرض کریں دین کی مختلف شکلیں ہیں، ملنگی ایک اور دینی شکل ہے پاکستان میں جیسے رائج ہے ملنگی کی شکل، یہ ملنگی اگر عام ہو جائے، ایک پوری قوم ملت ملنگ ہو جائے ساری عورت مرد، تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا بندگی، عبادت، نماز، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اگر ملنگی والا دین عام ہو جائے تو سب سے زیادہ ایک مشکل باس دینی یہ شروع ہو جائے گی کہ آیا نماز یا عبادت خدا دین میں ہے یا نہیں ہے، چونکہ دینی شکل ہی ایسی ہے جس میں عبادت سے اتنا ذہنی فاصلہ ہو جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، کہ عبادت محتاج اس بات ہو جاتی ہے کہ آیا یعنی ابھی جو مسلمات میں سے ہے عبادت، مسلمات دین وہ ہیں جن کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدیہیات ہیں، ان کے لیے دلیل نہیں چاہیے انسان کو، مسلمات میں سے ہیں، ضروریات دین جن کو کہا جاتا ہے، یہ ضروریات دین ہیں۔ لیکن بعض اوقات اتنی ذہنی فاصلہ پڑ جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، دین کی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح تبیین و تفسیر نہ ہونے کی وجہ سے فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے لوگوں کا دین سے، کہ ان کے لیے یہی باور کرنا مشکل ہے کہ عبادت و بندگی بھی دین میں ہے یا نہیں۔ اس مسلمات و ضروریات، ضروریات اردو معنی میں نا، ضروریات اصطلاحی معنی میں، یعنی بدیہیات، ضروری اس کو کہتے ہیں جو دلیل کا محتاج نہ ہو، وہ ضروری ہے۔ اردو میں ضروری اور معنی میں ہوتا ہے، اصطلاح میں ضروری اور معنی، اصطلاح میں ضروری اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے قصبی، جو محتاج اس بات ہو، جس کے لیے دلیل دینا پڑے وہ قصبی یا نظری ہے، اور جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو وہ ضروری ہے، ضروریات میں سے ہے۔ عبادت ضروریات دین میں سے ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر واضح و مسلم ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا دین متعارف ہو جائے جس میں عبادت کے بغیر وہاں پر نظری ہے، نظری بھی نہ بلکہ یوں کہیں گے مجھولات میں سے ہو جائے گا عبادت و بندگی، یہی حال ضروریات دین میں سے حکومت کے لیے ہوا ہے کہ حکومت، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک استدلال یا کہیں ادعا حکومت کے بارے میں یہ کہ حکومت الہی و نظام الہی ضروریات دین میں سے ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں اولیات میں سے ہے، یہ اولیات ضروریات کی ایک قسم ہے، وہ امور جو محتاج دلیل نہیں ہیں، مسلم ہیں، ان کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہیں ضروریات اور ایک ہیں اولیات۔ اولیات وہ ہیں جن کے لیے حتیٰ ہمیں کسی تفسیر و تبیین کی بھی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے مقدمات بھی نہیں چاہیے، صرف تصور کافی ہے اس بات کے لیے، اس مطلب کو اگر تصور کر لیں، آگے مزید کوئی تبیین و تفسیر بھی نہیں چاہیے، ان کو کہتے ہیں ہم اولیات۔ نظام الہی اولیات میں سے ہے، اب یہ اولی ضروری بنا، اور ضروری بھی نظری بن گیا ہے، اور نظری بھی نہ صرف نظری بلکہ ان امور میں سے ہے جو انکار شدہ ہیں، جن کا انکار کر دیا گیا ہے۔ اس وقت حکومت منکرات میں سے ہے، انکار شدہ ہیں، اتہ اس بات بھی کریں تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قدر فاصلہ ہے قرآنی دین سے لوگوں کا، اور متبادل دین بنایا گیا ہے، پیش ہوا ہے، وہ متبادل دین حاوی ہو گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے سب کے ذہنوں میں، اور وہی نسل اندر نسل تبادلہ ہو رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اگر قرآنی نظام کو دیکھیں، قرآنی تعلیم کو ہم دیکھیں، تو یہ اولیات میں سے ہیں. قرآن ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز و محور انسانی حیات کا حکومت الہی ہے، وہ حکومت الہی مختلف شکلوں میں قرآن مجید نے ذکر کی ہے. وہ ازملہ مطلب نقطہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ غلبہ دین ہے. بہت ساری آیات اس سلسلے میں پہلے بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیہ کریمہ جو ہدف غلبہ دین ذکر کر رہی ہے، وہ مغلوبیت کو ممنوع قرار دے رہی ہے، سورہ نساء کی آیہ 141 ہے. سورہ نساء میں آیہ 141 میں ہے، الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یتربصون بکم فان کان، مربوط ہے پہلے سے آیا اہل کتاب کے وہ یہود کے بارے میں ہیں. اور منافقین کے بارے میں آیا 140 میں ہے، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ اس سے پہلے بھی آیات الہی جب نازل ہوتی تھیں ان کا انکار کیا جاتا تھا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. فلا تقعدوا معاہم، ان کے ساتھ مت بیٹھیں آپ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، مگر یہ کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں، کسی اور معاملے میں بات چیت کریں پھر ان کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ ایسی محفل و مجلس جس میں آیات خدا کا انکار ہو و مذاق اڑایا جائے آپ ان کے ساتھ نشست نہ کریں، گفتگو بھی نہ کریں. انکم اذن مثلہم، اس لیے کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے پھر اگر ایسی محفلوں میں شرکت کی، ایسی مجالس میں شرکت کی جہاں آیات الہی کا انکار ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، تو آپ بھی انہی میں سے ہیں، انہی جیسے ہیں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، خوب یہ کافرانہ و منافقانہ طریقہ ہے، انکار و استہزاء، مذاق اڑانا دین کا اور انکار کرنا دین کا، اور خدا منافقین و کافرین کو جہنم میں جمع کر دے گا. اگرچہ ابھی قوانین الگ الگ ہیں ان کے لیے، لیکن انجام دونوں کا ایک جیسا ہے، جلی کافر کا و مخفی کافر کا، منافق چھپا ہوا کافر ہے اور کافر جو کھلا کافر ہیں. خوب جب تک یہ زندہ ہیں ان کے احکام الگ ہیں، لیکن جہنم میں دونوں جمع ہو جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتربصون بکم، یہ منتظر ہیں، ابھی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. منافق و کفار، خصوصاً منافق، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے، صورتحال کیا بنتی ہے، غلبہ کس کا ہوتا ہے. الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ، اگر تو آپ کو فتح نصیب ہو جائے، یہ فوراً کہیں گے قالوا الم نکن معاکم، ہم بھی تو تھے آپ کے ساتھ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی موفقیت، کوئی ایسی فتح ہوتی ہے تو یہ اس میں اپنے آپ کو حصہ دار سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری، ہم بھی شامل تھے اس میں. وان کان للکافرین نصیب، اور اگر دشمن کو فتح نصیب ہوتی ہے، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، وہ کہتے ہیں خوب ہم تو کہتے تھے کہ یہ غلط فیصلے ہیں، غلط راہ ہے، نہ چل رہے اس پر، درست کام نہیں ہے، ان کا ساتھ مت دیں، ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ نہ چلیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے تذبذب میں رہتے ہیں، واضح موقف اختیار نہیں کرتے، چونکہ اس انتظار میں ہے. قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ہے کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں حالات پلٹ کے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، لہذا اس دن کے لیے بھی گنجائش رکھتے ہیں کہ اگر حالات پلٹ آئے اور ہم شکست کھا گئے، دشمن غالب آ گیا، تو اس وقت کے لیے بھی گنجائش ہو کہ ہم اس وقت بھی کوئی نہ کوئی رائے حل نکال سکیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اب اس کے بعد یہ آخری جملہ آیا 141 کا، یہ ایک قانون عام ہے مومنین کے لیے، دین کا ایک اصولوں میں سے اصل ہے دین کی، ارکان دین میں سے ہے یہ نقطہ. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ ان عظیم اصولوں میں سے ہے جیسے ہم بہت چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. فقہ میں، استدلال میں مجتہدین اس آیت سے بہت استفادہ کرتے ہیں. کس میں استفادہ کرتے ہیں؟ کہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ نجی امور میں، کہ اگر شادی کرنی ہو، مثلا فرض کر لیں آیا مومن لڑکی کافر سے شادی کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہ، نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ چونکہ اس لیے کہ شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بس لڑکی نہیں دے سکتے آپ کافر کو، لیکن مملکت دے سکتے ہیں آپ. لڑکی پر غلبہ نہ ہو، چونکہ قرآن منع کر رہا ہے کہ استیلا، برتری، غلبہ کفار کو حاصل نہیں ہے، بس آپ رشتہ نہیں دے سکتے. خب مملکت، قوم، سب کچھ باقی، حکومت، یہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ہے تحجر، اس کو کہتے ہیں عملی نمونہ تحجر کا، کہ دماغ بند ہو آدمی کا، دین کے عظیم اصولوں کو انسان چھوٹے سے زاویے میں دیکھ کے. بس ان فرض کریں اگر آپ کسی کافر کو معاملہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ایک کلو سیب بیچنے ہیں آپ نے، تو یہاں پر اس آیت کا خیال رکھیں کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. لیکن سیاسی امور میں، حکومتی امور میں، عسکری امور میں، باقی امور میں، عالمی امور میں، نہ وہاں نہیں. ایک کلو سیب میں خیال رکھو کہ کافر جو ہے وہ مومن پر حاوی نہ ہو جائے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافرین کو مومنین پر خدا نے کوئی سبیل، کوئی استیلا، برتری قرار نہیں دی ہے. یہ قسم کا حکم ہے اس جملے کے اندر، خبریہ جملے کے اندر، گویا واجبات میں سے. یعنی مومن کبھی بھی سیطرہ و سلطہ کافر کے تحت نہ آئے، کسی بھی حوالے سے اس کے ماتحت و مغلوب نہ رہے. یہ ایک قانون عام ہے. یہ وہ آیات ہیں جو سر فہرست اسلام کے وہ امہات و محکمات، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ امہات و محکمات قرآن ہیں، وہ ان میں سے ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے برتری و غلبہ، یا سلبی مفہوم ہے، یعنی مغلوبیت ممنوع ہے تمہارے لیے، مغلوبیت حرام ہے تمہارے لیے، مغلوب نہیں رہنا تم نے. خب کافرین، ممکن ہے کہ شخص کافر ہو، ممکن ہے نظام کافرانہ ہو، ممکن ہے قانون کافرانہ ہو، وہ یہ بھی غلبہ، یہ تو برا غلبہ ہے، زیادہ بدتر غلبہ ہے یہ. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. سورہ یوسف میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، سورہ یوسف آیت 40 میں ہے، مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ. جو کچھ تم عبادت کر رہے ہو، جن امور کی، جن چیزوں کی بندگی و پرستش میں مشغول ہو، یہ تمہارے اپنے جعلی چیزیں ہیں، خود تم نے اور تمہارے آبا نے بنا لی ہیں یہ چیزیں، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے خود بنا کے ان کو تقدس عطا کر دیا ہے. اگر مقدسات کو دیکھیں تو اللہ کے بنائے ہوئے مقدسات، کم ہیں، بشر کے اپنے بنائے ہوئے مقدسات زیادہ ہیں جو خود انسان نے مقدس بنا لی ہیں جو چیزیں، یہ مقدسات بشر ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے جو معبود بنا لیے ہیں یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، تمہارے آبا نے رکھ لیے ہیں نام، اور ان کا خدا سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو حاکمیت عطا نہیں کی، سلطان و سلطہ عطا نہیں کیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے ان کو نہیں سلطہ عطا کیا۔ ان الحکم الا للہ، مثلا ابھی افراد کو دیکھیں، مثالوں سے مطلب محدود نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی مثال دیتے ہیں تو اس ساری بات مثال میں منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ مثال ہوتی ہے ایک ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، نہ مطلب کو اسیر کرنے کے لیے۔ مثلا اس وقت یہ پیر لوگ کتنے مقدس ہیں، وہ لوگ ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، تباہ بھی کرتے ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ یہ خود تم نے بنا لیے ہیں، اللہ نے انہیں کوئی سلطہ تمہارے اوپر عطا نہیں کیا، یہ تمہارے اپنے بنے ہوئے مقدسات ہیں، اور انہی کی موجودگی میں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سلطہ عطا کیا ہے۔ جو سلطنت خدا رکھتا ہے، ما انزل من اللہ، وہ نہیں، اس کو سلطان نہیں مانتے۔ لیکن جو خود تم نے اور تمہارے آبا نے اس کو تقدس دے دیا، اس کی سلطنت کے قائل ہیں، اس کے فرمان کے قائل ہیں، فرمان روائی کے قائل ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکومت فقط خدا کے لیے، حاکمیت فقط خدا کے لیے ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں۔ ذالک الدین القیم، یہ استوار دین ہے، سیدھا دین یہ ہے، الدین القیم، دین کج، دین معوج، ٹیڑھا دین، غیر استوار دین، غیر قیم دین، جس میں ان چیزوں کا سلطہ ہے جو جن خدا نے قرار نہیں دیا، جن کا تسلط و سلطان برتری۔ دین قیم وہ ہے جس میں برتری اس کو حاصل ہے جس کے لیے خدا نے مقرر کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاکمیت و سلطنت حاصل نہیں ہے، یہ دین قیم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مشکل یہ ہے کہ دین قیم اکثر لوگ نہیں سمجھتے، علم نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے۔ سورہ نحل میں لہو آیا 52 میں، سورہ مبارکہ نحل، لہو ما فی السماوات والارض ولہ الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم ضر فالیہ تجأرون۔ اس سے پہلی آیت میں ہے کہ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، صفات ہے ان لوگوں کے لیے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون ولہ ما فی السماوات والارض ولہ الدین واصبا افغیر اللہ تتقون۔ مالکیت حکومت اللہ کی ہے زمین و آسمان میں، ولہ الدین واصبا، اور دین واصبا اللہ کے لیے ہے۔ واصبا لازمہ واصبا وہی غلبہ ہے، یعنی خدا دین واصبا خدا کے لیے ہے، دین جو حاوی ہو، جو استوار ہو، جو غلبہ کی حالت میں ہو، اللہ کی طرف سے وہ دین ہے، نہ ہر دین جو واسبن نہ ہو وہ دین نہیں ہے خدا کی طرف سے، وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے جو بنا لیا ہے تم نے. افغیر اللہ تتقون، وہ خدا کے علاوہ کسی سے تم ڈرتے ہو، تقوی اختیار کیا ہوا ہے، خدا کے علاوہ بھی کسی کی پرواہ ہے تمہیں. سورہ روم میں آغاز سورہ روم میں آیات 2-3 میں بھی یہی نقطہ بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اب یہاں ایک نمونہ پیش کیا گیا، مطلب وہی ہے غلبہ دین کا، لیکن اس کا ایک عملی نمونہ پیش ہوا ہے کہ روم اور ایران میں جنگ ہوئی تھی جس میں ایران نے روم کو شکست دے دی تھی. ایرانی آتش پرست تھے یا وثنی تھے، ثنوی تھے، اور رومی اہل کتاب تھے. اسلام سے پہلے یہ مسیحیت کے قائل تھے رومی، اور ایرانی یہ یزدان و اہریمن کے قائل تھے، مشرک تھے یعنی. اور دونوں بڑی سلطنتیں تھیں، ایک سلطنت نے دوسری سلطنت پر حملہ کیا. جس طرح ہم یہ کہیں گے مثلا کمیونسٹ اگر کسی عیسائی ملک پر حملہ کریں، عیسائیت ایک دین ہے بالآخر، مذہب ہے، اور کمیونزم الحاد ہے، کفر ہے. کمیونزم اگر غلبہ پا جائے تو تمام مذاہب، وہ دکھ محسوس ہوتا ہے ان کو کہ ٹھیک ہے مثلا مسیحیت اسلام نہیں ہے لیکن بالآخر ایک مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، تحریف شدہ ہے لیکن مذہب ہے. کمیونزم کے غلبے سے ہر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، مذہب شکست کھائے تو اس سے دوسرے مذہب والے کو تکلیف پہنچتی ہے. کہ یہاں پر اصل مسلم فارض کریں، اگر مسیحیت کو بعنوان مذہب شکست ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو دکھ ہونا چاہیے در مقابل الحاد و کفر. اسی طرح اگر کوئی بھی ایسا مذہب ہے جس کے اندر مذہبی حالت ہے، خصوصاً آسمانی مذہب ہو، ابراہیمی مذہب ہو، اہل کتاب میں سے ہوں جن کی اساس دین الہی ہے، اگرچہ بعد میں ان میں انحراف و گمراہی پیدا ہوئی ہے، مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ جہاں بھی مذہب مغلوب ہوگا اس کو دکھ ہوگا، اس کو افسوس ہوگا کہ کیوں ہوا. اور یہی ہوا، جب ایرانیوں کو فتح ہوئی اور رومیوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو افسوس ہوا کہ مشرک، بت پرست، آتش پرست غلبہ پا گئے ہیں خدا پرستوں کے اوپر. اگرچہ وہ خدا پرست مسلمانوں کو نہیں مانتے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہیں، خدا پرست شمار ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، دینی لوگ شمار ہوتے ہیں. اس سے ان کو افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی کے لیے، ظاہر ہے جب مذہب کی شکست شروع ہوتی ہے، شرک کا غلبہ شروع ہوتا ہے، تو وہ شرک تشخیص نہیں دیتا کہ یہ مذہب اور وہ مذہب. جس طرح آج ایک نادانی حماقت کر رہے ہیں مسلمانوں میں ہے، فرض کریں اگر کسی جگہ پر سنی مذہب یا سنی فرقے کو کسی جگہ شکست ہوتی ہے، اور شیعہ خوش ہو، وہ شکست بھی کفر کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، استعمار و استکباریت کی وجہ سے شکست ہوتی ہے سنی مذہب کو، یہ بیوقوفی ہے اس پہ خوش ہونا کہ سنی کو شکست ہوئی ہے. نا، کفر جب غلبہ پاتا ہے کسی مذہب پر بے حیثیت مذہب، یہ اصل مذہب کی شکست ہوتی ہے. اس میں فرقہ کہ یہ اس کو شکست ہوئی اس کو نہیں ہوئی. مثلا فرض کر لیں کہ اگر مصر میں اہل سنت ہیں، اہل سنت کی حکومت کو شکست ہوتی ہے کیونکہ مذہبی حکومت ہے، وہ یہ شکست ہے، تمام مذاہب کی شکست ہے یہ. چونکہ اس کے مقابلے میں کفر ہے، یہ تمام مذاہب کی شکست شمار ہوتی ہے۔ کفر و شرک یہ نہیں کہتا کہ یہ مذہب غلط ہے اور وہ مذہب درست ہے۔ کفر و شرک جن سے مذہب کا دشمن ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کمیونزم شیعہ و سنی، عیسائیت و اسلام سب کا دشمن ہے۔ روس میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی، انہوں نے کلیسا بھی بند کر دی، مسجدیں بھی بند کر دیں، پادری کو بھی سزا دی اور مولانا کو بھی سزا دی انہوں نے ایک جیسی۔ یہ تشخیص نہیں دی کہ مسلمان کون ہے یا عیسائی کون ہے، نہ، جن سے مذہب غلط ہے انہوں نے دونوں کو یکساں سلوک کیا، دونوں، کلیسا بھی استبل بنا دیا، مسجد بھی استبل بنا دی، گھوڑے باندھو اس میں خچر۔ جب روم کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو اس عنوان سے دکھ ہوا کہ یہ مذہبی لوگ تھے، خدا پرست تھے، اور یہ مشرک، اور مشرک غالب آ گئے ہیں خدا پرستوں پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ قانون الہی ذکر کیا کہ غلبت الروم، اب روم مغلوب ہو گیا ہے، فی ادن الارض، زمین کے ایک حصے میں مثلا یا نزدیک حصے میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، مغلوبیت کے بعد غلبہ پائیں گے رومی، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، ویومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین کی خوشی کا دن ہوگا۔ جبکہ روم میں مسلمان نہیں ہیں، روم میں عیسائی ہیں، عیسائیت بھی اگر شرک پر غلبہ پا لے، مومن کو خوش ہونا چاہیے، بالآخر دین ہے، خدا کا نام لینے والے ہیں۔ یہ حماقت ہے کہ مذہبی رقابت کی وجہ سے انسان خدا پرستوں کی مغلوبیت پہ خوش ہو اور الہاد یا دشمنوں کے غلبے پہ، مثلا فرض کر لیں کہ اس وقت تمام اسلامی ممالک میں جہاں اکثریت اہل سنت ہیں، اگرچہ حکومت نظام تو کہیں بھی نہیں ہے، سنی حکومت کہیں بھی قائم نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں بھی قائم، سنیوں کی حکومت ہے، سنی مذہب کی کہیں بھی حکومت نہیں، سنی لوگوں کی حکومت ہے یا حاکموں کا تعلق سنی مذہب سے ہے۔ اب جس طرح مثلا عراق میں اور مصر میں، یا عراق میں اور پڑوس کے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ترکی میں بھی ایک حکومت ہے، اس کا تعلق سنی مذہب سے ہے، عراق میں حکومت ہے، اس کا تعلق شیعہ مذہب سے ہے، حکومتیں دونوں ایک ہی ہیں، نظام ایک ہی ہے، جمہوریت دونوں کے اندر۔ اسلام کی حکومت مذہب کی حکومت اگر کہیں ہو اور وہ شکست کھا جائے، یہ مذہب جن سے مذہب و جن سے دین کی شکست شمار ہوتی ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس سے۔ اگر یہ شعور سنیوں میں آئے، اس وقت وہ اگر چاہتے ہیں دین کی برتری، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہیں یہی سمجھاتے تھے نقطہ کہ اگر آپ سنی مذہب کے بھی حامی ہو، سنی مذہب کے ساتھ وفادار ہو، آپ کو ایران میں اسلامی حکومت کی حمایت کرنی چاہیے، تقویت کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام کے نام پر حکومت ہے، دینی حکومت ہے، وہ جن سے دین کی برتری ہے اس کے اندر۔ خدا نخواستہ اس نظام کے شکست سے صرف شیعہ نظام نہیں شکست کھائے گا، دینی نظام شکست کھائے گا، اور وہ سب کے لیے غم کا موقع ہے۔ قرآن مجید میں کہ عیسائیوں کو شکست ہوئی، آتش پرستوں کو یا مشرکین کو فتح ہوئی، مومن مدینہ میں دکھ ہوا ان کو کہ کیوں ایسے ہوا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بس معلوم ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضا مغلوبیت میں نہیں ہے، کوئی خدا پرست مغلوب نہ ہو شرک و کفر کے سامنے، نام نہاد بھی ہے تو بھی اس کی مغلوبیت پہ خدا راضی نہیں ہے، اور مومن کو بھی راضی نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ مسلمان کو عیسائیت کی مغلوبیت پہ راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل نقطہ یہ کہ اسلام غلبہ کا دین ہے، قرآن کی صراحت ہے کہ اسلام غلبہ کا دین ہے، غلبہ اسلام کا ہو۔ اسلام بنا ہی غلبے کے لیے، ماہیت و ذات دین اسلام میں غلبہ شامل ہے. سورہ روم میں آیہ دیگر بھی ہے جو اسی مضمون کو ادا کر رہی ہے. آیت 30 سورہ مبارکہ روم کی آیت 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنا رخ دین کی طرف کر لو. اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، حنیفہ یعنی سیدھا، بغیر کسی اعوجاج کے، بغیر کسی کجی کے، سیدھا دین و سیدھا رخ اپنا دین کی طرف کرو. گے یہ بہت اہم نقطہ ہے دین شناسی میں، سب سے پہلا مرحلہ رخ سیدھا کرنا ہے اپنا، جہت. جس طرح پہلے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ تعلیم، دین کی تعلیم، دین پڑھ لے انسان، وہ پڑھ لے، پڑھ کے بہت بڑا مجتہد اعظم بن جائے، دلیل نہیں ہے کہ اس کا رخ بھی سیدھا ہے دین کی طرف. دین پڑھ لیا اس نے، تعلیم حاصل کر لی، یا حتیٰ تربیت، مثلا اس نے اخلاقی بہت ساری چیزوں کو اپنا لیا ہے، اس نے عادتیں ٹھیک کر لی، اخلاق اپنا سنوار لیا ہے، لیکن رخ ممکن ہے ابھی بھی صحیح نہ ہوا ہو اس کا. بہت ہی با اخلاق ترین انسان کا رخ غلط ہے. رسول اللہ کو حکم ہے کہ پہلے رخ ٹھیک کریں اپنا، سب سے پہلے رخ، جہت اپنی ٹھیک کریں، ایک واضح مقصود اپنا سامنے رکھیں اور اس کی طرف رخ کریں آپ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، وجہ اپنا قائم رکھو، سیدھا رکھو، اور وہ بھی دین کی جانب، حنیفاً. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے جس میں رخ تمہارا فقط دین کی طرف حنیفاً ہو. اب یہ بہت زیادہ آیات پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اور اسی طرح بند جس طرح اتری ہیں ابھی تک اسی طرح دست نخوردہ بکر ہیں یہ آیات، چھوا بھی نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، ان آیات کو مس تک کسی نے نہیں کیا. اب ابھی ہم توجہ کریں، ہم اسلام ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہی مطلب جو ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، ہمارا رخ دین کی طرف نہیں ہے اور حنیفاً نہیں ہے. حنیفیت نہیں ہے ہمارے رخ میں، حنیفیت مفقود ہے. مثلا جس طرح نماز میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ، کتنی جزیات و باریکیاں ہیں فقہ میں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کا رخ، چہرہ ادھر ہو گیا قبلہ سے، ادھر ہو گیا قبلہ سے، وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. فقط نماز باطل ہوتی ہے، باقی ساری چیز قائم رہتی ہے اپنی، ہر چیز باطل ہو جاتی ہے. اگر رخ انسان کا تھوڑا سا بھی ہل جائے، ہر چیز باطل ہو جاتی ہے، نہ صرف نماز. مثلاً ہم اپنی اس وقت ایک حالت اجتماعی کو دیکھیں گے، ہمارا رخ حنیفاً ہے خدا کی طرف، دین کی طرف، نہ ہر چیز کی طرف رخ ہے، ہر نظام کی طرف رخ ہے ہمارا، وجہ ہمارا دین کی طرف نہیں ہے اور حنیفاً نہیں ہے. بیچ میں توجہ ہزار طرف ہے، رخ ہزار طرف مڑا ہوا ہے ہمارا، وابستگی بہت ساری جگہوں پر ہے، دین کے علاوہ غیر دینی سلسلوں سے وابستگی ہے ہماری، جو ہماری حنیفیت کو ختم کر دیا اس نے. جب انسان کا رخ دین کی طرف حنیفاً نہیں ہے، وہ اس کے بعد میں آنے والے جتنے اعمال و زندگی ہے وہ ساری میں کجی ہے. بس پہلا نقطہ کہ رخ اپنا درست دین کی طرف رکھو آپ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین قیم ہے، استوار دین، دین قیم سیدھا دین، و دین قیم دین غالب بھی ہے، چونکہ قائم دین، برپا دین، دین قیم یعنی برپا دین، دین قیم کے مقابلے میں ہے دین غیر قیم یعنی پائمال دین، مغلوب دین، قیم کا ایک لازمہ قیام کا سیدھا اس وقت انسان ہوتا ہے، مثلا جس طرح ابھی انسان اٹھ کے کھڑا ہو کہتے ہیں یہ انسان قائم ہے، قیم ہے، قیم یعنی بہت استوار، بالکل سیدھا۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہوا وہ خمیدہ ہو، زانو خم ہو، رکوع کی حالت میں ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، یہ قیم نہیں ہے، اس کو قیم نہیں کہتے، استوار نہیں ہے یہ شخص، سیدھا نہیں ہے۔ قیم اس وقت ہے کہ بالکل ذرا برابر اس کے وجود میں اعوجاج نہ ہو، خمیدگی نہ ہو، قعود نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو۔ دین قیم یعنی ایسا قائم استوار دین جس میں کسی جگہ بھی ضعف و کمزوری و مغلوبیت نہ ہو، یہ دین قیم ہے۔ ذالک دین القیم، اس دین قیم کو تم نے اپنانا ہے۔ ابھی ہمارا دین ہے دین قیم نہیں ہے، لچکدار دین ہے، ہر جگہ گنجائش نکال لیتا ہے، ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے، دین غیر قیم ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ دین قیم کی مشکل کیا ہے کہ اکثریت کے پلے نہیں پڑتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت پھر بھی مشکل میں رہے گی، اکثر ناس لا یعلمون، نافہم، نادان، بے خبر۔ دین قیم مشکل یہ ہے، لوگوں کی بے شعوری اور بے خبری اس کے لیے۔ سورہ زمر میں ابتدا میں، یہاں بھی سورہ زمر کی آغاز آیات جو شروع ہو رہا ہے، سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ خوب، ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ بندگی خدا کریں لیکن مخلصا لہ الدین بندگی خدا کریں، کہ دین محض خدا کے لیے، اس طرح بندگی خدا کریں کہ دین محض خدا کا ہو۔ الا للہ الدین الخالص، اور خدا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خدا کے لیے فقط دین خالص ہے، دین غیر خالص، دین غیر ناب، وہ اللہ سے مربوط نہیں ہے، وہ تمہارا اپنا ہے۔ سمیتموہا و آباؤکم انہم الا اسماء، یہ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، دین نہیں ہے۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، تمہارے اپنے ماں باپ کے اور بڑوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، دین خدا نہیں ہے۔ دین خدا دین خالص ہے، جس میں ناخالصی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، دونوں طرح کی ملاوٹ، نہ باہر سے کوئی چیز اس میں شامل ہو، نہ اندر سے کوئی چیز اس سے نکل گئی ہو، دین خالص و محض خدا کے لیے ہے۔ اور آپ بندگی خدا کریں مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین جب محض خدا کے لیے ہو، تو اب ہم آئیں دیکھیں اپنا نظام خدا کے لیے ہے، ہمارا نظام حکومت، سیاست، یا جو بھی زندگی کا نظام ہے وہ خدا کے لیے ہے، دین خالص ہے، اس میں ہم بندگی کر رہے ہیں، خوش ہیں، نجی مسجد بنا کر، اس وقت یہ عام رجحان ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر مسجد، دکانوں کے اندر مسجد، بڑی بڑی دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اسی فیکٹری کے اندر ایک مسجد ہے، فیکٹری ساری حرام کی ہے اور اسی میں ایک نجی شعبہ مسجد کا ہے، مولانا بھی ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، سارے نماز پڑھتے ہیں، بینک میں باقاعدہ مسجد بنی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے وہاں، جہاں بھی دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے سسٹم میں، وہاں بھی نجی شعبہ ایک مسجد کے طور پر بنا ہوا ہے، جہاں 5 منٹ کے لیے یہ سب خدائی ہو جاتے ہیں، سب ارادہ کرتے ہیں کہ اب اذان ہو گئی ہے، 5 منٹ کے لیے یہ سب مسلمان ہو جاؤ، اس نجی دینی مرکز سے، شعبے سے باہر، اس کمرے سے باہر آتے ہیں، پھر ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دین خالص اس وقت ہوگا کہ جب عمومی اجتماعی نظام سے لے کر آپ کا ذاتی شخصی نظام تک سب دینی ہو۔ یہ ہے مخلصاً لہ الدین، خالصتاً خدا کے لیے، دین محض خدا کے لیے ہو، یا دین محض خدا کا ہو۔ سورہ زمر میں ہی آیا مالے آیا 11 میں، آیا 11 اور 12 میں ہے، قل، خوب پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ یہ تعبیر قرآن میں جب آتی ہے، قل یعنی رسول اللہ کو حکم ہے کہ قل، کہہ دے آپ، یعنی یہ وہ بات ہے جو سب کے لیے جاننا ضروری ہے، اعلان عام ہے، صلہ عام ہے، یہ بات لوگوں کو بتانا ضروری ہے، آگاہی دینا لوگوں کو اس مطلب کے بارے میں ضروری ہے۔ اس لیے جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کا حکم ہے رسول اللہ کو کہ آپ اسے ابلاغ کریں، لیکن بعض جگہ پر تاکید مزید ہے، جس طرح یا ایوہ الرسول بلغ، اب یہ آیت جہاں نازل نہیں ہوئی تو وہاں کیا تبلیغ نہیں کرنی رسول اللہ نے، وہاں بھی کرنی ہے، لیکن یہ بہت اہمیت والا مطلب ہے، اس کی تبلیغ بہت ضروری ہے، یہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے، بلغ۔ اسی طرح بہت ساری آیات میں آغاز میں قل، آپ کہیں، بتائیں، اعلان کریں، یہ سنائیں ان کو، ان تک یہ نقطہ پہنچنا ضروری ہے، چونکہ بنیادی نقطہ ہے یہ۔ قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لوگوں کو یہ مشکل تھی، لچک تھی سب کے اندر، مسلمان ہو کر بھی، اور رسول اللہ کو بھی آ کر مشورے دیتے تھے کہ آپ کو یہ کئی راستے ہیں اور آپ لچک نہیں دکھاتے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ میری مشکل یہ ہے کہ انی امرتو، مجھے حکم ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں فقط خدا کے لیے خالصتاً دین خالص کروں خدا کے لیے، یہ میری معموریت ہے۔ قل انی امرتو، مجھے حکم ہے، مجھے امر ہے اللہ کا کہ میں بندگی خدا کروں، مخلصا لہ الدین، و امرتو لان اکون اول المسلمین، اور میری معموریت یہ ہے کہ میں اول مسلم رہوں، اول، نہ کہ بعد میں، میرا نمبر بعد میں آتا اور کچھ لوگ مجھ سے بھی آگے چلے جائیں، پہلا میں رہوں، پہلا مسلمان میں رہوں، مسلم اول، اشارہ کیا تھا نا مثنوی کی تفسیر میں، مسلم اول سے مراد ہاں سبقت ہو، جس کی سبقت ہو سب سے، جو جب بھی مثلا پیدا ہوا ہو، جہاں سے بھی اس نے شروع کیا ہو، لیکن اس وقت سب سے آگے ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے جو 10 سال سے پڑھ رہا ہے، ایک ہے جو پہلے سال ہے اس کا، یہ پہلے سال والا مسلم اول بن سکتا ہے، سبقت لے سکتا ہے، سب پر مقدم، تمام فرائض ذمہ داریاں و معموریتیں بطور احسن اس نے انجام دی۔ یہ زمانی سبقت نہیں ہے، مسلم اول ہونا یہ زمانی لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ جو جمعے کو مسلمان ہوا، جو ہفتے کو ہوا، جو اتوار کو ہوا، تو ہم یہ کہیں یہ اول، یہ دوم، یہ سیوم، نہ، ممکن ہے ایک جمعے کو مسلمان ہوا ہو اور ایک ہفتے کے اینڈ پر بدھ کو مسلمان ہوا ہو، یہ بدھ والا مسلم اول بن جائے، یہ سبقت زمانی نہیں ہے، سبقت ہے رتبے کی، یہ سبقت ہے کوشش کی، یہ سبقت ہے جامعیت کی. لے سکتا ہے انسان سبقت، لے سکتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں اول مسلم بنوں، مخلصا لہ الدین ہونا میری ماموریت ہے. مخلصا لہ الدین یعنی دین کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ سوچوں، کسی اور نظام کی طرف نہ سوچوں، سوچوں بھی نہیں. چلنا تو درکنار میری ماموریت ہے کہ میں سوچوں بھی نہیں دین کے علاوہ. مخلصا لہ الدین، خوب ظاہر ہے مخلصا لہ الدین جب انسان سوچتا ہے پھر غیر دین کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. چوری، بکرا چوری کر کے لے آ کے پھر اس کو کہتے ہیں، یا مرغی چوری کر کے لے آتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ کیا فرق پڑتا ہے آپ کے طریقے سے شریعت کے مطابق ذبح ہوئی ہو یا جب ہے ہی چوری کی ہے، حرام مال ہے. یہ دین ہے ہمارا. اس وقت ہم جو مسلمان بنے ہوئے ہیں چوری کا مال شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھاتے ہیں، غیر دینی نظام میں قربتاً اللہ رہ رہے ہیں. نکاح شرعی طریقے سے ہونے چاہیے، جنازے شرعی طریقے سے ہونے چاہیے، یہ نجی کام شرعی طریقے سے ہونے چاہیے، جب اصل چیز ہی چوری کی ہے. ساری سارا سسٹم غیر دینی ہے، غیر الہی ہے. اس میں وضو صحیح ہونا چاہیے ہمارا، اس میں تیمم صحیح ہونا چاہیے ہمارا. مخلصا لہ الدین تو نہ ہوئے. سورہ مبارکہ غافر میں غافر کا دوسرا نام مومن ہے، سورہ مومن. بعض قرآن ہیں جن میں بعض سوروں کے دو دو نام ہیں، سورہ غافر 40واں سورہ، اس کے دو نام ہیں غافر اور مومن. بعض قرآن ایسے ہیں جن میں اس کا نام مومن لکھا ہوا ہے. سورہ غافر آیت 14 میں ہے، فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. آپ بلو خدا کو مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین خدا کو پکارو آپ، ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چیز کفار کے لیے ناگوار ہے. دین خالص، باقی چیزیں اس کے لیے ناگوار نہیں ہیں. اگر آپ نجی دین، نجی شعبہ ہو آپ کا، کفار کو ناگوار نہیں گزرتا. کون سا کافر ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز نہ پڑھو، اپنے اب کہتے بھی ہیں نا کہ یہ گھروں کے اندر بیٹھ کے سارے کام کرو، امام بارگاہوں کے اندر بیٹھ کے کرو، مسجدوں کے اندر بیٹھ کے کرو سارے کام، اس کو باہر کیوں لاتے ہو آپ، ملائے عام میں کیوں لاتے ہو؟ ناگوار عمل نہیں ہے، ناگوار یہ ہے کہ یہ چیز عام ہو جائے، یہ چیز معاشرے میں حاوی ہو جائے. کافر کو جو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نجی طور پر گھروں کے اندر بیٹھ کر عبادت خدا کریں. کافر کو جو ناگوار گزرتا ہے کہ نظام دینی نہ ہو، نظام حکومت دینی نہ ہو، دین مخلص، دین محض خدا کے لیے نہ ہو. محض نہ ہو، بھلے نجی ہے، نجی شعبے میں 5% آپ زندگی خدا کے لیے بسر کریں، لیکن باقی ساری معاشرتی، سماجی، کاروباری زندگی آپ کی وہ ساری غیر دینی ہو، یہ کافر کے لیے ٹھیک حالت ہے، قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے اس کے لیے. سورہ شورا میں سورہ شورا آیت 13 میں ہے، شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسی و عیسی۔ خب، آپ کے لیے جو دین مقرر کیا گیا ہے، شرع لکم من الدین، جو دین آپ کے لیے مومنین و مسلمانوں کے لیے رکھا گیا، یہ وہی ہے جو حضرت نوح کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا، اور یہ وہی ہے جو رسول اللہ پر وحی ہوا ہے، اور یہ وہی ہے جو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیاء علیہ السلام کو خدا نے عطا کیا ہے۔ وہ چیز جو دین عطا کیا گیا وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو آپ، اقیم الدین، دین قائم کرو آپ۔ اس طرح ایک مغالطہ ڈالتے ہیں نا یہ ملنگ لوگ، نماز قائم کریں، پڑھنے کا نہیں کہا گیا بلکہ قائم کریں۔ وہ خیر خوب قائم کرو، درست کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، تو قائم کرو اس کو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اصل سرے سے، نہ قائم کرو نہ پڑھو، ترک نماز کو کہتے ہیں نماز، یہی کرتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ ہیں نمازی، یہ نماز پڑھتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دین نماز قائم کرو۔ ہو بس ٹھیک ہے، آپ پڑھو نہیں، دوسروں کی طرح پڑھو نہیں، بلکہ کیا کرو؟ قائم کرو، کر کے دکھو قائم۔ نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ ترک کرنے سے۔ چھوڑ دو، یہ نہیں پڑھتے نا نماز۔ نماز نہ پڑھنے کے لیے دلیل کیا لاتے ہیں؟ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو، اقرا الصلاۃ نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ بس نماز پڑھنے کا نہیں کہہ رہا، نماز کے قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ خیلی خوب، آپ پڑھنا چھوڑ دو، قائم کرو نماز۔ قائم کی کیا عملی شکل ہے؟ نہ پڑھو، ترک کر دو مطلقہ، یہ ترک قیام ہے۔ یہی حال اس وقت اقامہ دین کا بھی ہے، بالکل یہ ملنگی نمازی بھی جب دین کے قیام کا وقت آتا ہے تو اقیم الدین کا یہی معنی کرتے ہیں، دین قائم کرو۔ کیسے دین قائم ہوگا؟ قیام تو ایک بہت واضح مفہوم ہے، دین قائم ہو، دین برپا ہو، دین کا نظام ہو، دین کے سائے میں بشر زندگی بسر کر رہا ہو، یہ ہے دین قائم۔ حکم ہے انبیاء کو، موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم و نوح کو، اور کہا گیا کہ آپ رسول کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور امت کے لیے بھی ہے۔ شرع لکم، عمومی تعبیر ہے، شرع لکم تم سب کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، شرع لکم من الدین، خدا نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا ہے، یہ وہی ہے جو حضرت نوح کے لیے تھا، یہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان اقیم الدین، دین قائم کرو۔ ولا تتفرقوا فیہ، فرقے نہ بناؤ، گروہ نہ بناؤ۔ تتفرقوا کا معنی جھگڑنا نہیں ہے، تتفرقوا یہ گروہ بنانا ہے، گروہ نہ بناؤ، فرقے مت بناؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرقین کو یہی ناگوار گزرتا ہے، آپ جس چیز کی طرف مشرقین کو دعوت دیتے ہو یہ ان کے لیے بہت سخت ناگوار گزرتا ہے۔ ورنہ اگر ان کی گنجائش رکھو بیچ میں، آپ دین قائم نہ کرو، قیام کی بات نہ کرو، دین کی، دیندار ہونے کی بات کرو نجی، تاکہ شرک کی بھی گنجائش رہے، وہ نہیں گزرتا ان پر ناگوار۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت سارے کفار ہیں جو راضی ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سب آدمی ٹھیک ہیں، اپنے اپنے مذہب پر سب عمل کریں، اپنے اپنے مذہب پر سب عمل کریں، دین قائم نہیں ہوتا۔ بت پرست بت کی عبادت کرے، فلاں فلاں کی کرے، یہ نجی شعبہ ہے، دین دین نجکاری دین کی ہو جائے پھر دین قائم نہیں رہتا، دین مغلوب ہو جاتا ہے، جبکہ ہدف دین غلبہ ہے تمام ادیان کے اوپر۔ سورہ فتح میں چند آیا تو ان کو پڑھ دیتے ہیں، اگرچہ وقت ہمارا اذان کا قریب ہو گیا۔ وہ آیا جو بتائی تھی کہ بہت ہی واضح طور پر غلبہ دین کا حکم دے رہی ہے، وہ یہ آیا ہے سورہ فتح آیا 28 میں ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خدا وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ و دین حق دے کر بھیجا ہے، ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، اس کا غلبہ اس یہ حاوی ہو جائے تمام ادیان کے اوپر، یہ رسول اللہ کی معموریت ہے اور یہ امت رسول کی معموریت ہے. وکفا باللہ شہیدا. سورہ صف میں سورہ مبارکہ صف میں ہے آیا 9 میں، یہی آیا تکرار ہو رہی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہی آیت مضمون ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین و ہدایت کے ساتھ روانہ کیا ہے، مبعوث کیا ہے تاکہ تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، اور مشرکین کے لیے ناگوار ہے یہ بات، غلبہ دین سخت ناگوار ہے مشرکین کے لیے. سورہ بینہ میں سورہ مبارکہ بینہ میں ہے آیا 5 میں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك الدين القيم. وہی مطالب جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان ہو رہے تھے کہ رسول اللہ آپ کہہ دیں عمر تو ان اعبد الله مخلصا له الدين یا اقم وجهك للدين حنيفا، یہاں پر امت کے لیے بھی ہے اور پیروان رسول اللہ کے لیے بھی ہے کہ سب کی معموریت ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ فقط رسول اللہ کو حکم تھا. وہ امرو سب معمور ہیں، سب کا حکم ہے، سب کی معموریت و فریضہ ہے. وما امرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین خدا کی بندگی کریں، حنفاء حنیفاً خدا کی بندگی کریں، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ و اقامہ صلاۃ کریں و زکاۃ و ذالک الدین القیمہ، یہ دین قیمہ ہے جو اس شکل میں ہو، مخلصین محض دین ہو و غیر دینی کوئی چیز نہ ہو. تمہاری پوری زندگی میں دین کے علاوہ کسی چیز کا عمل دخل نہ ہو، نہ قانون غیر دینی ہو، نہ نظام غیر دینی ہو، نہ تعلیم غیر دینی ہو، دین خالص ہو، اور وہ بھی بصورت حنیفاً حنفا، تم سب حنفا بنو. ابھی ہم مسلمان ہیں، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ اسماء کے، انہم الا اسماء ان سمیتموہا و آباؤکم، جو کچھ تمہارے آبا نے نام رکھ لیے ہیں، سلسلے قائم کر دیے ہیں، ان کے پیروکار ہو. حنفا نہیں ہو آپ، اس وقت حنفا نہیں ہیں ہم. ویقیم الصلاۃ، کہ یہ دین القیمہ ہے. آخری آیا سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ مجادلہ میں آیا 21. بصورت قانون کلی، خداوند تبارک و تعالیٰ کا قانون عام ہے یہ، جو اٹل حکم ہے اللہ کا. آیا 21 میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. کتب اللہ، خدا نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے. پہلے امرا تھا، امیرو تھا، امیرتو تھا، یہ تعبیریں تھیں کہ آپ کو خدا نے یہ حکم دیا ہے، معموریت دی ہے. یہاں پر ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، اٹل فیصلہ، طے شدہ فیصلہ. کتب اللہ ہو، خدا نے رقم کر دیا ہے یہ. لاغلبن انا ورسولی، کہ غلبہ خدا کا ہے، وغلبہ رسول خدا کا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یہ قوی خدا قوی عزیز ہے. پھر اس کے بعد وہ آیا دیگر ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آخر میں اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون. پس یہ قانون عام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ غلبہ خدا کا ہے و رسول خدا کا، اور یہ اصل معموریت رسول ہے، اور رسول کی معموریت امتوں کی معموریت ہے، نہ کہ رسول نے یہ کام کرنا ہے. اب مسلمانوں نے فلمیں دیکھ دیکھ کے جتنے فرائض اپنے تھے وہ سارے رسول کے حوالے اور آئمہ کے حوالے کر دیے. مثلا شیعوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ امام زمانہ کو کرنا ہے. جو کچھ اللہ نے ان کی معموریت لگائی تھی، انہوں نے لوٹا کر امام کے ذمے لگا دیا کہ یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں. ہمارا کام اور بہت ہیں دھندے ہمارے، یہ کام آپ کا ہے غلبہ دینا. اللہ کا حکم ہے، رسول کی معموریت ہے، وہ معموریت رسول معموریت امت رسول ہے. کیا؟ غلبہ، دین کا غلبہ، نظام کا غلبہ، وہ بھی پوری دنیا پر، نہ صرف ایک خطے کے اندر مقامی طور پر، پوری دنیا کے اوپر غلبہ. یہ اصل ہدف ہے دین اسلام کا. جب تک یہ ہدف حاصل نہیں ہوتا، معموریت انجام نہیں پائی، فریضہ ادا نہیں ہوا، اور یہ بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے. نجی شعبوں سے کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. ساری دنیا مسجدوں سے بھر دیں، ساری دنیا میں مدرسے بنا دیں، ساری دنیا میں امام بارگاہیں بنا دیں، لائبریریاں بنا دیں، لیکن حکومت، اب مثلا قم جیسے عوضے، نجف جیسے عوضے، سارے شہروں میں، پوری دنیا میں بنا دیں، ان حوضوں پر بھی حکومت صدام کی ہوگی، شہنشاہ ایران کی ہوگی. وہ نجی شعبے بھی حکومت کے اختیار میں ہیں. مثلا ابھی فرض کریں یہ مدرسہ ہمارا، آیا یہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ حکومت آج چاہے بند کرنا بند کر دے اس کو، ہر چیز حکومت کے اختیار میں ہے اس کی. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اندر بیٹھ کر ہم بڑا دین پھیلا رہے ہیں، بڑا دین قائم کیا ہوا ہے. وہ مدرسہ جس کا 90% حصہ حکومت غیر دینی کے کنٹرول میں ہے، حاکمیت اسی چیز کا نام ہے، اختیار اسی چیز کا نام ہے. آپ اینٹ رکھنا چاہو، حکومت کہتی ہے ہم سے پوچھ کے رکھو اجازت، لیکن نقشہ پاس کرو پہلے، پھر مسجد بنانی ہے، پہلے نقشہ مسجد کا پاس کرو ہم سے. اب ہم مثلا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے منظوری لو ہم سے، منع کر دیا، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. حکومتیں ہر چیز پر مسلط، حکومت اختیارات کا مرکز ہے، انسان کی زندگی کے اختیارات کا مرکز حکومت کہلاتا ہے، حاکم اسی کو کہتے ہیں، حاکم یعنی حد مقرر کرنے والا، جس کو اختیار ہے انسانی زندگی کی حدیں مقرر کرے، اب یہ حکومت حد مقرر کر دے، آج انہوں نے کر دی نا حد، آپ سے کہا جمعے کو چھٹی نہیں ہے بلکہ اتوار کو ہے، اب آپ جتنا شور مچاؤ جی ہم نے جمعہ ہے فلاں ہے، ٹھیک حکومت نے فیصلہ کر دیا آپ کو کرنی ہے اب چھٹی، اگر ہم بہترین مراکز بھی نجی مراکز قائم کر لیں لیکن اختیاراتی مراکز دین کے نہ ہوں، دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا، نجی مراکز کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ کام، اور ذہنی طور پر اتنا دور ہو چکے ہیں مسلمان حکومت سے کہ اب ان کو جیسے ملنگوں کو نماز بتانا کہ نماز بھی دین کا رکن ہے، وہ تعجب کرتے ہیں کہ نماز کہاں سے دین میں آ گئی، اسی طرح علماء اور دوسرے طبقوں کو یہ باور کرانا کہ حکومت رکن دین اساس دین ہے، وہ تعجب کرتے ہیں کہ حکومت کا دین سے کیا تعلق ہے، جبکہ قرآن ہدایت کا محور ہی نظام الہی و حکومت الہی، نہ حکومت، حکومت الہی، اگرچہ حکومت جو بھی ہوگی اختیار اسی کا ہے انسان کی زندگی پر، آپ نکاح کرتے ہیں وہ حکومت رجسٹریشن اس کی دے الاؤ کرے گی، ورنہ نہیں کر سکتے آپ، دفن ہونا چاہتے ہیں حکومت سے پوچھ کر آپ، اگر حکومت منع کر دے یا دفن نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا وہ دفن، جنازہ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے جنازہ، حکومت کے اختیار میں ہر چیز ہماری آتا، نجی زندگی بھی بالواسطہ حکومت سے جڑی ہوئی ہے، نجی زندگی بھی ہماری، تو جب زندگی کا اکثر حصہ حکومتوں کے کنٹرول میں ہے، ہم اس میں بیٹھ کے نجی شعبے بنا کے اور خوش ہوں کے دین پر عمل اور بڑے دیندار ہیں، اور پھر بالکل جنت پہ قبضے کے منصوبے ہیں کہ وہاں قبضہ ہوگا اور کسی اور کو ہم آنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک نجی شعبہ دین کا قائم کیا تھا، فیکٹری میں ایک مسجد بنائی تھی ہم نے، وہ فیکٹری جس میں سب حرام ہوتا تھا کام ہوتا تھا، اس کے کونے میں ڈیڑھ مرلے کی مسجد تھی جس میں ہم پانچ منٹ جایا کرتے تھے، اس وجہ سے ساری جنت اب ہماری ہے، یہ ارادے ہیں ہمارے، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا ويريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، کیا ایسے عجوبے دیکھے ہیں جو گمان کرتے ہیں مومن ہیں، ارادہ رکھتے ہیں طاغوت کو حاکم مانیں، اور حکم یہ تھا ان کا کہ طاغوت کا انکار کریں، الم ترى، اے رسول دیکھیں ایسے عجوبے، یعنی کہ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا تھا کہ آپ کی امت میں ہی ایسے عجوبے ہوں گے جو گمان کرتے ہیں مومن ہیں، ارادہ رکھتے ہیں طاغوت ہمارا حاکم ہو، اور حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، یہ تضاد ایسے لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، وقت گزر گیا ہے